صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا و نحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ببرکت ان اللہ ملائکتو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے برد پر اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. فإن فضل رسول اللہ ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمی منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى اسمة للارامل محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب سب تکریم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورہ یوسف کی ابتدائی آیات اور اس سے متعلق چند ضروری اخلاقی اور اعتقادی باتوں کو درس تراوی کے اندر ذکر کیا جا رہا تھا. آیت نمبر 6 تک کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا. آگے ارشاد ہو رہا ہے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا و نحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. میں نے کئی تراجم دیکھے لیکن اعلی حضرت امام علیہ سنت کا ترجمہ ان آیات کا بہت خوبصورت ہے. فاضل بریلوی رحمہ اللہ کنز الایمان شریف میں جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اہل سنت کے کئی علماء کے ترجمے میں نے دیکھے ہیں، اور آنے سے پہلے یقیناً مطالعے کے دوران مختلف علماء کے تراجم دیکھے جاتے ہیں تفاسیر کے ضمن میں، لیکن یہاں پر جو فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کا ترجمہ ہے وہ بہت موضوع اور آیات کے معانی اور مفاہیم کے بہت زیادہ قریب ہے. تو آیت نمبر 7 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. ترجمہ فرماتے ہیں بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی کچھ یہود کے کچھ علماء آئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں سوال کیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جواب عطا فرمایا جو پیچھے گزرا. فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوه احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں، یعنی بھائیوں نے بولا، اور بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو یہ آیت نمبر 8 ہے. اس سے متعلق چند ضروری باتیں یہاں پر عرض کی جاتی ہیں کہ یہ بات جو یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ بے شک یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بہت بڑی عبرت ہیں، کئی نشانیاں موجود ہیں دریافت کرنے والوں کو، سمجھ حاصل کرنے والوں کو، سبق لینے والوں کو. اور یقیناً علماء نے یہ بات لکھا کہ آپ کے بھائیوں کا آپ سے حسد اور اس کا انجام حضرت یوسف علیہ السلام کا اس کا انتہائی اشتعال انگیز حالت کے اندر اپنے دامن عفت اور پارسائی اور اخلاق کو بچا کر رکھنا، اور بھائیوں کا آپ کے ساتھ انتہائی حد تک حسد کا مظاہرہ کرنا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا غربت اور غلامی کی رسوا گویا کہ قید و بند اور سختیوں کو بڑی خوشی کے ساتھ برداشت کرنا پارسائی کے لیے، تقوی کے لیے، اور اقتدار حاصل ہونے کے بعد اپنے ظالم بھائیوں کو معاف کر دینا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے حزن و ملال، اور پھر ایک لمبا فراق جو اپنے والد گرامی کے جدائی میں آپ نے گزارا ہے، پھر ساری ایسی باتیں ہیں کہ جس میں جتنا غور و فکر کیا جائے تو انسان کے اندر ایک برداشت اور اخلاق کے وہ بنیادی گویا کہ معیار روشن ہو جاتے ہیں جو انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، مثلا نیکی، صبر، عفو، درگزر، اخلاق حسنہ اور درگزری، یہ تمام وہ اخلاق کی باتیں ہیں جو قوانین فطرت میں سے ہیں اور جو انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ اچھائیاں رکھی ہیں جس سے انسان احسن تقویم بنتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے بھائیوں نے معاملہ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس کے بدلے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، تو آیات للسائلین، تو غور فکر کرنے والوں کے لیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے مسئلے کو دریافت کرنے والوں کے لیے ایک روشن نشانیاں موجود ہیں اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے اور اپنے اندر فطرت انسانی کے جو معاملات ہیں اس کو روشن کرنے کے لیے۔ دیگر صورتوں کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے معاملات کو پڑھنے کے بعد انسان کے اندر وہ اخلاق حسنہ کے جوہر جو ہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں اور لطیفہ جو روشن ہو جاتا ہے، صبر کی صورت میں، عفو درگزر کی صورت میں، ایثار کی صورت میں، برداشت کی صورت میں، اور تقوی اور عفت و پارسائی کے لیے رب العالمین کی ذات پر توکل کرنے کی صورت میں تمام اختیارات اور تمام توانائیاں اور تمام طاقتیں بندے کے ہاتھ میں ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنے پر ظلم کرنے والوں سے درگزر فرمائے اور اعلیٰ ظرفیت کا اور اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ فرمائے۔ یہ تمام چیزیں انسان کے اندر جو چھائیاں موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا جو باہم معاملہ ہے، اس کو سننے، اس میں غور کرنے کے ساتھ انسان کے اندر یہ نیک اقدار بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے کئی معنی، یہ تو سب سے بڑی بات یہ ہے، اور بھائیوں کے اندر جو حسد کا جذبہ خاص طور پر جو موجود تھا اور بھائیوں نے جو وہ کیفیت اپنے اندر بپا کر رکھی تھی اور انتہائی درجے کا حسد انہوں نے پیدا کیا تھا، تو انہوں نے کہا اذ قال لیوسف واخوہ احب الی ابینا، انہوں نے کہا، بھائیوں نے کہا کہ آپس میں انہوں نے گفتگو کی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہ ہمارے والد صاحب کو یوسف جو ہے وہ ہم سے زیادہ محبوب ہے، وہ نحن عصبہ، اور ہم پوری جماعت ہیں، ہم خدمت گزار لوگ ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، تحقیق ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں بالکل ڈوبے ہوئے ہیں اور ہماری اچھائیاں ان کو نظر نہیں آ رہی ہیں اور وہ یوسف ہی کے ساتھ اتنا لاڑ کرتے ہیں، جبکہ حسد کے اندر بندہ سامنے والا جو ان پر احسانات کرتا ہے انسان اس کو فراموش کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، قطعاً انہوں نے اپنے بچوں کے حقوق کی تلافی نہیں کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے جو معاملات تھے گزشتہ درس میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، پھر انہوں نے اپنے زوم میں یہ حسد کے اعتبار سے فیصلہ کیا، اقتلوا یوسف، کہ یوسف کو قتل کر دو، مار ڈالو یوسف کو تاکہ ہمارے باپ سے یہ دور ہو جائے، ابھی ترخو اردئی یخل القم وجہ ابھی کم، یا پھر اس کو اتنے دور لے جاؤ کہ اس کا چہرہ یہ ہمارے تمہارے باپ کا منہ جو صرف اس کی طرف ہے وہ اسے گویا کہ دور ہو جائے اور یوسف ان کو نظر نہ آئے، کہ یوسف کو مار ڈالو کہ کہیں زمین میں یا تو پھینک آؤ تاکہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری طرف رہ جائے اور یوسف کی طرف نہ ہو، وہ تکون من بعده قوم الصالحین، اور اس کے بعد تم نیکوکار ہو جانا، معافی مانگ لینا، سارا معاملہ واضح ہو جائے گا، یعنی حسد میں جو ہے وہ کر لینا اور سارا شرازہ بکھیر دینا، ساری جگ رسائی کر دینا، سارے معاملات کو خراب کر دینا، اور بعد میں کہہ دینا کہ نہیں یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا، بس معاف کر دیں۔ تو یہ شیطان نے ان کے اندر وسوسہ ڈال دیا ہے کہ اپنی چشمک، اپنے دل کا بخار، اپنی بھڑاس کو نکال دو، چاہے جس قدر جگ رسائی ہو جائے، جس قدر گویا کہ معاملات پراگندہ ہو جائیں، اور بعد میں پھر وقت نکلنے کے بعد اپنے آپ کو، یہ شیطان نے ان کو مشورہ دیا، تکون من بعده قوم الصالحین، معافی مانگ کے نیکوکار بن جانا، اور پھر حدیث پڑھتے رہنا کہ بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والوں کو، گناہ کرنے والے اگر معافی مانگے تو معافی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہانہ دلایا، حدیث پاک تو حق ہے لیکن یہ بہانہ دلایا، اور اس حق کی تلافی کے لیے بعد میں تم صالحین میں سو جانا، لیکن جان بوجھ کر تم یہ کام کر لو۔ تو قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، اس میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو یوسف کو قتل نہ کرو، مارو نہیں، ہاں یوں کہو والقوہ فی غیابت الجب، ایک انتہائی گویا کہ اندھے کنویں کے اندر، کہ جس کے اندر بندہ جھانکے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ اتنا بھیانک ہو کہ اندر نظر نہ آئے کہ اندر کیا رکھا ہوا ہے، کیا پہنچا ہوا ہے، کہ ایسے اندھے کنویں کے اندر، اندھیرے کنویں کے اندر یوسف کو پھینک دو، یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، جب کنویں کے اندر تم ڈال دو گے تو کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے گا، اگر تم وہ چلتا جو آئے اور کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے، اگر تمہیں کرنا ہے، یعنی کہ تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کو قتل نہ کرو، قتل کرنے کی بجائے انہیں کسی اندھیرے کنویں کے اندر تم ڈال دو تاکہ جو قافلہ گزرے گا تو تمہارے اس فعل کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ اسے اٹھا کر لے جائے گا کہیں بازار کے اندر پھینک دے گا۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمن علی یوسف وان له لناصحون، بولے اے ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام، آپ کو کیا ہوا، یوسف کے معاملے میں آپ اعتبار نہیں کرتے اور ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، یہ صفائیاں پیش کرنے لگے۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وان له لحافظون، کہ لگے کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ ہم جا رہے ہیں کہیں پر، وہاں پر میوے کھائیں گے، کھیلیں گے اور مزے کریں گے اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یہ پورا اپنے والد صاحب کا ذہن بنانے کی انہوں نے کوشش کی تاکہ ہم گویا کہ یوسف علیہ السلام کو یہاں سے لے جائیں۔ تو یہ آیت نمبر 12 تک کا تفسیری معنی تھا اور یہ اس آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی۔ یہاں سے چند مسائل علماء نے اخذ کیے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اندر یہ حسب کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اور علماء یہ لکھتے ہیں کہ حسد ایک نفسیات، ایک نفسانی مرض ہے، اور وہ ایسا غالب مرض ہے کہ جس سے کم لوگ ہی محفوظ رہتے ہیں۔ لوگ مال اور اقتدار میں کسی کی فضیلت کی بنا پر حسد کر دیتے ہیں، اور اگر دو برابر درجے کے لوگوں میں سے ایک کوئی دوسرے پر فضیلت حاصل کر جائے، ایک ہی درجے کے، سیاستدانوں میں جھگڑا ہے تو ایک ہی درجے کے اگر دو لوگ اگر سامنے آ جائیں تو پھر حسد شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر جناب جو ہے کہ وہی تباہی ہو جاتی ہے جس طرح کے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو آپ گویا کہ سماعت کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے نفسیاتی طور پر یہ ایسے غالب مرض ہے کہ جس سے کم لوگ ہی محفوظ رکھتے ہیں۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا علاج بھی ذکر فرمایا ہے، اور اگر دو برابر درجے کے لوگ اس میں فضیلت لے جائیں تو برابر میں آ جائیں تو اس میں حسد شروع ہو جاتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف سے حسد کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے، کہ جہاں سے حسد گویا کہ شروع ہوا، اور اس کی بنا پر حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی تھی اور قابل کی قربانی نہیں تھی۔ یعنی کیا مطلب، قابل نے جو ہے وہ حابیل کو قتل کر دیا، اور وہ کیا معاملہ تھا، سارا حسد کی بنا پر معاملہ تھا۔ اور جیسے یہود نے مسلمانوں کے ساتھ حسد کیا کہ جناب نبوت ہمارے درمیان رہی ہے، اب مسلمانوں کے پاس کیسے چلی گئی، اور عرب کے اندر یہ کیسی آ گئی، تو ساری صفات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سامنے ظاہر و باہر تھی لیکن انہوں نے اس کے اندر حسد کیا۔ تو حسد جو ہے، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ابلیس نے حسد کیا اور کہا کہ ان کو اتنی شان و عظمت کیوں دی گئی، ان کو یہ شان اور کرامت کیوں گئی۔ حسد دراصل جو ہے وہ اللہ کی تقدیر کا منکر ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کا منکر ہو جاتا ہے، اور اس لیے کہ تسکین جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، کسی کو اللہ نے عالم بنایا، کسی کو غیر عالم بنایا، کسی کو اللہ نے مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو ظاہری کئی نعمتوں سے نوازا، کسی کو اس سے بظاہر محروم رکھا، تو یہ تقسیم اللہ کی طرف سے تھا، حکمت کی طرف سے تھی۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، اسرائیلی روایات نہیں لیکن ایک مشہور ہے، وہ اسرائیلی روایات کے اندر سے لیکن ایک سبق لینے کے حوالے سے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دریا کے کنارے پر تھے تو لوگ نہا رہے تھے اور ایک نابینا جو ہے وہ قریب بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ترس آیا اور آپ نے کہا کہ یہ پاؤں سے معذور بھی ہے، یا تو وہ پاؤں سے معذور تھا اور وہ چل نہیں سکتا تھا، تو اللہ رب العالمین کے حضور دعا کی کہ مولا اگر اس کی ٹانگیں صحیح ہوتی تو آج یہ نہارا ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول فرمائی اور اس حکمت کو واضح کی کہ موسیٰ اگر ہم نے اس کو ایسا بنایا ہے تو اس میں کوئی وجہ ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو نصیحت کے طور پر اس بندے کی ٹانگیں صحیح ہوگی، اس نے دریا میں چھلانگیں لگائی اور سب کو ڈبانے لگا اور سب کو مارنے لگا، یعنی جو سکون سے نہا رہے تھے تو سب کو ڈبونے لگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی یا اللہ اس کا لنگڑا لینا ہی بہتر تھا، کیونکہ اس کی ٹانگیں آ گئی ہے تو یہ سب کام کر رہا ہے۔ تو انہوں نے لوگ جب علم حاصل کرتے ہیں تو یہ ساری تباہیاں پھر اس صورت میں گویا کہ صورت ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے لبرل بنایا جائے اور اپنے آپ کو، اپنے دل کے بخار کو کس طرح نکالا جائے۔ تو اللہ جس کو جس سطح پر رکھتا ہے تو یہ تقسیم جو ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے، اور یہ تقسیم جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے، جس طرح کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے خود لکھا ہے، یعنی قوموں پر تنقید نہیں ہے، نسب پر فخر جو ہے وہ حرام ہے، لیکن جن جو صاحب نسب ہیں ان کی فضیلت جو مسلم ہے، اگر کوئی ان سے منہ چڑھاتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک بربادی ہے، لیکن صاحب نسب اگر ہو اور وہ اس پر فخر کرے تو یہ تکبر ہے، یہ اس کے لیے گناہ ہے۔ تو جو صاحب فضیلت ہو اپنی فضیلت پر تکبر نہیں کرے گا، لیکن جو لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے حسد نہیں کریں گے، یعنی دونوں کے لیے، وہ اس کا ادب کریں گے اور یہ اپنے اس چیز پر فخر کر کے اگلے کو چھوٹا اور ذلیل جو ہے کہ وہ یقین نہیں کرے گا۔ حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ باقاعدہ حضرت فاروق اعظم کے دور کے اندر علم کی باقاعدہ تطبیق تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے شریعت کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے ایک پورا شعبہ بنا رکھا تھا. جب لوگ اس پر مکمل عبور اور صلاحیت حاصل کر جاتے تو اس کی اجازت تھی, لیکن اگر وہ آگے بڑھنے چاہتے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خاص مخصوص علم جو حساسیت کے حوالے سے تھا اس کو ہر ایک کو پڑھنے کی آپ اجازت نہیں دیتے, بلکہ اس کے لیے بلایا جاتا کہ اس کا باپ کون تھا, یہ کون تھا, یہ کیا کرتا تھا. اب دیکھیے اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا بیان فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ انس کو بیان کرتے ہیں کہ تین چیزوں میں سے کوئی شخص نہیں بچ سکے گا. اللہ رب العالمین ہم تمام کے لیے عافیت فرمائے اور ہمارے سینوں کو مسلمانوں کے کینے اور حسد سے اللہ رب العالمین پاک فرمائے, اور مل کے ایک دفعہ توبہ کریں اگر ہمارے کسی سے حسد و بدگمانی ہو تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تمام کو گویا کہ ایک سادہ ذہن کے ساتھ ایک نیوٹرل ہو کر اس حدیث کے سامنے مقدمے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں گویا کہ معافی کا خواستگار ہونا چاہیے کہ تین چیزوں میں سے کوئی شخص نہیں بچ سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسد, بدگمانی اور بدفعلی. حضور فرماتے ہیں یہ تین چیزیں, یہ ہماری اصلاح کی بات ہے اور آج ہم عہد کریں کہ اس کو لے کر ہم چلیں. تین چیزوں سے کوئی نہیں بچ سکتا, فرما حسد, بدگمانی اور بدفعلی. اس کے بچنے کا حلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے طریقہ بیان فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور میں تم سے ان قریب بیان کروں گا کہ ان سے نکلنے کی کیا صورت ہے. حضور فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو حسد, جب تم کسی سے حسد کرو تو اس سے بغض نہ رکھو, یعنی دل میں اس کے لیے بات کو جمع نہیں ہونے دو. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ایک مبارک حدیث بھی ہے کہ جس سے اگر آپ کو حسد ہو جائے تو اس کے مثبت پہلو کی تعریف کرنا آپ شروع کریں, تو یہ ہوگا کہ وہ جو بغض کی صورت ہے وہ قلب کے اندر جمع نہیں ہو سکے. سمجھ رہے آپ, جو بغض کی صورت ہے وہ قلب کے اندر جمع نہیں ہو سکے. تو جب تمہیں کسی سے حسد کرو تو اس سے بغض نہ رکھو, ایک بار, اور فرمایا جب تم بدگمانی کرو تو اس کے پیچھے نہ پڑو. اور جن کے پیچھے پڑھنا لازم ہے وہ بد مذہب ہے, جن کے پیچھے پڑھنے سے جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں اگر ان کے لیے تم دل میں گرمی رکھو گے تو اس گرمی کی وجہ سے اللہ کے عرش سے رحمتیں تمہارے دلوں پر اتریں. لیکن جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں اور جو اپنے ہم مشرب لوگ ہیں, ہم مشرب مانا متبع ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے, تو ان کے لیے دل میں بخار نہ رکھو. کسی مسئلے کو ہے, مسئلے کو واضح کر دیا گیا, اس کو جناب جو ہے کہ وہ ذکر کر دیا گیا, سارے حکم کو لایا گیا, اس کو کھول کر بیان کر دیا گیا, یہ اپنی جگہ پر. اور فرمایا جب تم بدگمانی کرو تو اس کے پیچھے نہ پڑو, اور جب تم بدشگنی نکالو تو پھر وہ کام فوراً کر گزرو. فرما ان تین چیزوں سے بچنے کا یہ حکم. لوگ کہتے ہیں کہ کالی بلی آگے سے گزر گئی تو فرما پھر تم راستے کو کراس کرو, یا فلاں ستارہ فلاں ستارے میں داخل ہوگا تو بھی بارش ہو جائے گی, فرما اس چیز کو رد کرو. یا جناب جو ہے کہ وہ جو لوگوں نے بدگمانیاں یا بدفعلیاں اپنی طرف سے لگا دی ہے کہ جناب آنکھ پھڑکے گی تو یہ ہوگا, یہ کام نہیں کرنا چاہیے, تو کر گزرو اس کو, تو اس کو کر گزرو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم بدشگنی نکالو تو پھر اپنے اس کام پر تم روانہ ہو جاؤ. کیونکہ کافر جو یہی کرتے تھے کہ وہ کبوتر چھوڑتے تھے, اگر وہ بائیں طرف چلا جاتا تو وہ کام نہیں کرتے تھے, اگر دائیں طرف چلا جاتا تو وہ کام کرتے تھے. یہ خلاف توکل ہے اور یہ ایک لحاظ سے بندے کے اندر شرک کے اس پہلو کو پیدا کرتا ہے کہ دیگر چیزوں کو وہ قادر مطلق بنانے کی کوشش کرتا ہے, تو یہ تقدیر کا انکار ہے. اور بندہ جب تقدیر پر یقین کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی تقسیم کو تسلیم کر لیتا ہے کہ اس کے لیے یہ حق ہے اور اس کے لیے یہ حق ہے اور اس کے لیے وہ حق ہے, یعنی اس تسلیم کے ساتھ ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ واضح کر دیتا ہے. قرآن کریم نے ذکر کیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے ایمان والو کفار سے جہاد کرو اور جو منافقین ہیں ان کے لیے اپنے دل کو سخت رکھو. ایک حدیث پاک جامع ترمذی شریف کی میں آگے عرض کرتا ہوں جس سے یہ موضوع اور کھلتا ہے. حضرت زبیر بن عوام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی کے صاحبزادے, سید صفیہ کے یہ بیٹے ہیں, اور سید صفیہ جو ہے یہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردا عنہ کی سگی بہن ہے اور حضور کی پھوپی ہیں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سگی بیٹی ہیں. ان کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں, حضرت اسما بنت ابی بکر کے یہ شوہر ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کے داماد ہیں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردا عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے پہلی امتوں کی نفسانی بیماریاں تم میں سرایت کر جائیں گی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں, اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. فرمایا حسد اور بغض اور یہ موڑنے والی بیماری ہے حضور فرماتے ہیں، کسی چیز کو موڑ دینے والی بیماری، سرے سے ختم کرنے والی. پھر حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو موڑتی ہے، حضور فرماتے ہیں، لیکن یہ دین کو موڑ دیتی ہے. العیاذ باللہ، لا الہ الا اللہ. اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس شخص تک جنت میں داخل، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوں گے جب تک تم ایک دوسرے کے لیے محبت نہ کرو. اور کیا میں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ کیا چیز محبت کو ثابت کرتی ہے؟ آپس میں ایک دوسرے سے سلام کیا کرو، یہ محبت کو قائم رکھتی ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مرض کو بھی ذکر کیا، اور مرض سے بچنے کا جو علاج ہے، یا مرض پیدا ہو جائے تو اس کو کیسے ختم کرنا ہے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکیمانہ گفتگو ہے. اور یقیناً اس کو اگر ہم غور کرتے ہیں تو حیران ہو جائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان کی نفسیات پر، اس کی طبیعت میں اور اخلاق و فلسفے پر کتنی گہری نظر ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مرض کو بھی ذکر کیا اور اس کے ساتھ اس کی دوا کو بھی ذکر کیا. اور یقیناً دیکھیے، تحفہ دینا، سلام کرنا، یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ تو پتھر دل کو بھی بندے کے سامنے موم کر دیتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر جو حسد کی بات آ رہی ہے، یہ بنیادی نقطہ ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ سورت چلائی اس لیے گئی ہے تاکہ یہ برائیاں اور یہ اخلاق رذیلہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے سینے کے اندر تھی، اور انہوں نے یوسف جیسی نعمت کو پامال کرنے کی کوشش کی، تو اس کے ضمن میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ پیدا ہو جائے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ سلام کی کثرت کرو. ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، پھر ہم تھوڑا آگے لے چلتے ہیں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ، یہ سرکار کے صحابی ہیں، 10 سال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت مبارکہ میں رہے، اور سرکار کے اتنے لاڈلے تھے کہ سرکار نے ان کو دعا کی، دعا اولاد کی تو ان کے گھر 100 بیٹے پیدا ہوئے. میرے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی سر کی آنکھوں سے ان کا دیدار کیا ہے. بصرہ کے اندر ان کا مبارک مزار ہے. احکر کو زمانۂ طالب علم میں، جب 2001 میں یا 2000 میں ہم جامعہ میں موجود تھے بغداد شریف میں، تو اس وقت جو ہے کہ وہ ان علاقوں کے اندر امن کافی تھا، تو الحمدللہ مجھے مزار مقدسہ پر حاضری کا شرف بھی حاصل ہوا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بالکل کویت کے بارڈر کے ساتھ بصرہ کے اندر، اب تو وہاں پر جانا بالکل محال ہے. اللہ رب العالمین عراق و شام اور پاکستان اور ہر اسلامی مملکت کی زمین پر اللہ خاص فضل فرمائے، اور دہشت گردی اور بدامنی اللہ رب العالمین ہمارے تمام اسلامی ممالک کو اور بالخصوص حرمین شریفین کو اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. تو حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. سرکار فرماتے ہیں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ. اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین جل والا ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک کرے، اور یہ جو اخلاقی اقدار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہم اہل ایمان کے ساتھ جوڑنے کی کا درس دے رہے ہیں اللہ رب العالمین، ہم تمام کو اس کی ادائیگی کی توفیق اور ان معاملات کو برتنے میں اللہ رب العالمین ہمیں نفسانی خواہشات کو مقدم کرنے کی بجائے دین کے اس جذبے کو مقدم کر کے اس کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث مبارکہ اور سن لیجئے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، اور اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں. ان کو تو آپ سب جانتے ہیں، اہل سنت کے کتابوں کے اندر سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. 5000 سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صفہ کے تلامذہ میں سے تھے. کچھ حدیث پہلے بھی گزری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے حافظے کی انہوں نے شکایت کی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جھولی کے اندر اپنے لب کو ہوا میں اس دعا کی طرح اٹھا کر ڈالا، اور وہ کہتے ہیں وہ چادر بظاہر خالد تھی لیکن میں نے جس میں حضور نے اشارہ کر دیا تھا میں نے اس کو سینے سے لگایا، تو فرما اس کے بعد میں کسی چیز کو نہیں بھولا. اہل بیت سے متعلق جتنی روایات ہیں آپ اگر کثرت کے ساتھ دیکھیں، امام حسن مصطبیٰ کے فضائل، امام حسین مصطبیٰ کے فضائل، یا مجموعی طور پر اہل بیت کے مقام و مرتبے کو وہ کثرت کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں میں، جس صحابی رسول سے مرویات ہماری کتابوں میں ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں. یعنی آج اگر اہل سنت جو ہے کہ وہ اہل بیت اعظام سے محبت کرتے ہیں، تو قرآن کے بعد جو احادیث ان کو تفہیم دیتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچتا ہے اہل سنت تک، اور وہ حضرات اہل بیت کی محبت کے لیے بیدار ہوتے اپنی اولادوں سے زیادہ، تو ان کی طبیعتوں کو برنگیختہ کرنے، تیار کرنے اور اس صحیح روش پر لانے کے لیے اس صحیح پیغام کو جو امت تک پہنچایا وہ حضرت ابو ہریرہ نے پہنچایا. یہ میں حصول برکت کے لیے اور ان کی روح مبارک کو اپنے سے راضی کرنے کے لیے میں کرامت عرض کر رہا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم حسد سے بچو. فرمایا کیوں؟ کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ان تمام امور سے ہمارے سینوں کو پاک فرمائے. اب آئیے یہاں پر ایک خاص بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, وہ ایک خاص تناظر کے اندر علماء نے لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کتنی اذیتیں گزری اور کتنی سختیاں حضرت یوسف علیہ السلام پر گزری. بچپن کے اندر ان کے والد صاحب سے ان کو جدا کر دیا گیا. بعض علماء نے کہا کہ یہ جو خواب تھا نا, وہ کسی طریقے سے ان بھائیوں کو پتا چل گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا, تو ان کا حسد اور بڑھ گیا تھا. اور میں نے کل حدیث مبارک آپ کے سامنے طبرانی سے پڑھی تھی کہ اگر یہ ڈر ہو کہ جناب نعمت کو دیکھنے کے بعد لوگ حسد کریں گے تو پھر اس کو چھپا دینا چاہیے, کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نعمت, ہر جو ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نعمت سے نوازا ہے اور شان عطا فرمائی, جو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی ضروریات کی تکمیل پر مخفی رکھنے سے مدد کرو. جو تمہاری ضروریات ہیں اور جو تمہاری خواہشات ہیں اس کی تکمیل کو ذرا مخفی طریقے سے کرو تو یہ بھی جائز ہے. فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کیونکہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے, ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. تو جس طرح میں نے کل بھی اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی تھی, کیونکہ ہم تصویر کا ایک ہی رخ دیتے ہیں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا آپ چرچا کریں, اس کا آپ اعلان کریں. یقیناً یہ مستحسن ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا اعلان تو کیا جائے گا, لیکن اگر یہ ڈر ہو کہ جناب کچھ لوگ اس سے حسد کر لیں گے, بھائی حسد کر لیں گے, برادری والے حسد کر لیں گے, کلک حسد کر لیں گے, یا کوئی قریبی بندہ حسد کر لے گا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس کو مخفی رکھو تاکہ تمہیں اس عذاب سے تمہاری جان چھٹی رہے. تو مخفی رکھنے کی بھی شریعت مطہرہ نے اس حوالے سے اجازت عطا فرمائی. علماء نے اس میں ایک نفیس موضوع یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر, یعنی آپ دیکھیے 80 سال کی عمر شریف جب آپ کی ہوئی ہے تو یہ خواب کی تعبیر مکمل ہو رہی ہے, اور تقریباً 80 سال یہ ہے, تقریباً یوں سمجھیے کہ 65 سے 68 سال آپ پر یہ آزمائش جاری رہی. کنویں میں پھینکا گیا, والد صاحب سے دور کیا گیا, بازار میں بیچا گیا, آپ پر جھوٹی تہمت لگائی گئی, جیل کے اندر آپ کو بند کیا گیا, آپ کو گویا کہ تان و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا. تو اتنے عرصے کے بعد, اور یوں سمجھیے کہ آپ تقریباً 70 سال کے بعد اپنے بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں, اور ان کی ایک حسد کی وجہ سے آپ کو کتنا صدمہ اور کتنی پریشانیاں جھیلنی پڑی, لیکن جب وہ سامنے آیا تو آپ نے درگزر فرما دیا اور آپ نے معاف کر دیا. تو علماء نے یہ لکھا کہ اتنی اذیتیں, لیکن میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ اذیتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. اور واقعی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں گے تو یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر جو قوم نے حسد کی وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد کیا گیا اور جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہر صحابی کے ساتھ جو بغض رکھا گیا, اس پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درگزر برداشت اور آپ کے صحابہ نے جو صبر کیا ہے, یہ جماعت انبیاء کے اندر اور جماعت انبیاء کے ان کی امتوں کے اندر سرکار اور سرکار کے صحابہ کا رویہ عمل سب سے بلند ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بیان فرمایا ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, توجہ رکھیے گا ذرا میری باتوں پر, کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف کے مقابلے میں بہت عظیم صبر کیا ہے, کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کو گویا کہ بدکاری کی تہمت لگائی گئی, اور جب انہوں نے اس کی موافقت نہیں کی, یعنی بدکاری کی دعوت دی اس نے عورت نے, اور جب آپ نے اس کی موافقت نہیں کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا. اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو باقاعدہ وہاں تو اس خاتون نے کہا تھا کہ حضرت یوسف کو کہ تم مجھ سے بدکاری کرو, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے گویا کہ اس چیز کو قبول نہیں کیا اور آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. اور یہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے صحابہ سے کفر کو طلب کیا گیا, وہاں تو بدکاری طلب کی گئی تھی نا, اور بدکاری کے مقابلے میں کفر زیادہ شدید ہے. کفر کو طلب کیا گیا, حضرت یوسف علیہ السلام سے تو بدکاری کو طلب کیا گیا کہ آپ بدکاری کریں. اس خاتون نے اپنے لیے معاملہ طلب کیا اور آپ اس سے باز رہے, آپ اللہ کے نبی ہیں, اور آپ کو اس نے گویا کہ سازش کر کے جیل میں ڈلوایا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام, ان سے تو قوم نے دوبارہ اپنے دین کی طرف, یعنی دوبارہ اپنے دین سے مراد جو صحابہ کرام تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دین حق کے ساتھ وابستہ ہو گئے تھے,
ان کو پھیرنے کی بات کی اور کسی بات پر کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے کہا جی تم اگر ہمارے سامنے جھک بھی جاؤ اخلاق کے لیے اپنے بازو شفقت کو بچھا بھی دو تب بھی کچھ نہیں چلے گا, جب تک تم دوبارہ لات و عزا کو سجدہ نہ کرو, بتوں کی تب تک تم عبادت شروع نہ کرو ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے. اور کئی صحابہ کرام اس پاداش کے اندر قتل کیے گئے. تو اب دیکھیے اس صورت کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو یہ اذیت اور تکلیف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر طلب کے حوالے سے اور اس پر سختی کے حوالے سے وہ بہت زیادہ سخت رہا, کیونکہ وہاں پر طلب جو ہے بدکاری کو کیا گیا اور یہاں طلب کفر کو کیا گیا ہے, اور وہ نہ کرنے پر گویا کہ قید میں ڈالا گیا, یہاں نہ کرنے پر قتل کرنے کا پورا ارادہ اور سب کچھ وہ کر چکے تھے جو بھی میں بتاؤں گا. اور بلکہ بعض صحابہ کرام تو قتل کر دیے گئے, جس طرح میں کل حدیبیہ کی ساری وضاحت اس حوالے سے میں نے کی ہے. تو یہ صورت جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے امتحان کے مقابلے میں زیادہ موقع اور زیادہ مشکل ہے, ایک بات. اور دوسری بات میرے دوستو یہاں پر یہ ہے کہ مشرکین نے آپ کو اور بنو ہاشم کو ایک مدت تک شعب ابی طالب انہوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا, اور ان کو پتا تھا کہ قافلہ ادھر سے آئے گا اور قافلے آتے رہتے ہیں اور قافلہ ان کو لے جائے گا, اور انہوں نے خود اس کا ارادہ کر لیا تھا. لیکن کفار مشرکین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ اتنی سختی کی کہ شعب ابی طالب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معصور کیا 3 سال تک, اور کھانا پینا رہنا سہنا سب چیز کا بائیکاٹ کر دیا گیا کہ انسان کی طبیعت اس حوالے سے حیران ہو جاتی ہے. تو جیسی سختی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی ہے کہ جس میں جان لینے کی پوری انتقامی انتہا کی گئی ہے, یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا. آپ کو پھر بھی رخصت کیا گیا ہے اور آپ کو کنویں میں اس حوالے سے ڈالا گیا کہ قریب سے گزرنے والا جو ہے وہ آپ کو لے جائے گا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا وہ اتنا سخت تھا کہ جس میں زندگی کی امید نہیں تھی. آپ اور آپ کے صحابہ کو مکمل طور پر قتل کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کے لیے ذرائع کو واضح فرما دیے تھے. اسی طرح علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ قوم نے مکمل طور پر, یہاں تو بھائیوں کی تکلیف تھی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اپنی قوم کی تکلیف تھی, پھر گرد و نبا کے جو قبیلے تھے وہ آپ کے ساتھ عصبیت کر گئے اور انہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو مدینہ تشریف لائے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینے اس لیے نہیں آئے تھے کہ کوئی لشکر بنا کر پھر کافروں پر حملہ کریں گے, نہیں, سرکار تو اس لیے آئے تھے کہ چلو جو ہوا مسئلہ وہاں پر رہ گیا, اب جو جن کو میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں ان کی میں تربیت کروں گا اور ممبر و واز لگے گا, ان کی درس و تدریس کے ساتھ ان کے معاملات کو شروع کیا جائے گا. تو یہ جنگ دفاعی طور پر شروع ہوئی, اور وہاں مشرکین مکہ نے دیکھیے بدر کا واقعہ ہوا, احد کا واقعہ ہوا, دیگر معاملات ہوئے, تو یہ پے در پے اذیتوں کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سرکار کے قریبی وہ اس میں شہید ہوئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں بیٹیوں کو اذیت دیا گیا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے حوالے سے آپ کو اذیت دی گئی, آپ کے جسم مبارک پر پتھر اور سنگ باری کر کے آپ کے جسم مبارک کو لہو لوہان کیا گیا. حق کو قبول کرنے کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا. میری ماں سیدہ عائشہ نے خود ایک دن حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ احد کے اندر جو بھگدڑ مچی تھی, کہ جو ایک قیامت کا سما تھا جس پر بڑی پریشانی تھی, کہ اس سے زیادہ بھی کبھی آپ پریشان ہوئے ہیں؟ اس سے زیادہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ آپ پر کوئی پریشانی آئی ہے؟ سرکار فرما ہاں عائشہ, وہ طائف سے لوٹتے وقت آئی تھی, کہ میں کیا امید لے کر گیا تھا کہ وہ قوم ذہین ہے, فتین ہے, سمجھنے والی ہے, لیکن جب انہوں نے میرے ساتھ اس قسم کی توہین آمیز لہجہ اور سنگ باری شروع کی تو سرکار فرماتے ہیں اس صدمے میں میرا دماغ اس چیز کو سوچتا رہا کہ وہ مجھے پتھر مارتے تھے, مجھے احساس نہیں ہوتا تھا, لیکن وہ غم جو تھا کہ ان کا حق کو قبول نہ کرنا اور میرے اس احسان کا اتنا غلط جواب دینا, تو فرمایا اس سے میرا دل اس قدر مغموم تھا کہ میں نے طائف کی وادی سے لے کر فلاں قبیلے کی بستی تک میں نے سفر کیا. تو فرما تو صدمے میں مجھے پتا نہیں چلا کہ اتنا میل میں نے سفر کر کیسے لیا. تو فرمایا کہ عائشہ یہ احد سے, احد کے اندر جو پریشانی تھی اور احد کے اندر جو صدمہ تھا اس سے بڑا صدمہ میرے لیے تھا جو طائف کے بنو ثقیف کے لوگوں نے کیا تھا. اللہ, اور اب آپ آخر میں دیکھیے, میں چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت سے پہلے یہ سارا مکہ کا ماحول آپ کو امین کہتا تھا, صادق کہتا تھا. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما دیا, سارا معاملہ کافروں نے اپنے حق میں الٹا کر دیا اور اپنی انا کا مسئلہ بنا کر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گویا کہ سختی کرنا شروع کی. میں صرف 2 سال کی یہاں پر بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, وقت مختصر ہے ہمارے پاس, کہ 5 نبوت یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے 5ویں سال کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں, 6ٹے سال کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں, ساتویں سال کا مطالعہ فرمایا، پھر وہاں سے تین سال کا جو شاب ابی طالب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معصور رکھا گیا، پھر دسویں سال کا مطالعہ فرمایا، گیارہویں بارہویں تیرہ سال کا اگر آپ مطالعہ فرمائے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یقیناً یہ حدیث پاک کی واضح تصدیق مل جاتی ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر جتنا مجھ مصطفیٰ کو ستایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. اگر آپ، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ چالیس سال کی عمر شریف میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا، تیرہ سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رہے، ابھی اعلان کا پانچواں سال تھا کہ مسلمانوں کو مکہ میں رہنا بہت مشکل ہو گیا اور ان کے جان پر ابو جہل اور ابو لہب اور ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے یہ آ گئے، اور ان کے لیے جناب کوئی موقع انہوں نے چھوڑا کہ جناب ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کیا جائے اور موقع ملنے پر انہیں قتل کر دیا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یقین ہو گیا کہ یہ میرے صحابہ کو مار ڈالیں گے اور جو میرے دین کے قریب آ چکے ان کے ساتھ یہ اذیت پہنچائیں گے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا، جن کی تعداد گویا کہ علماء نے لکھے 85 تھی، 83 سے یہ 85 کے قریب تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبشہ جانے کا کہا، افریقہ کی طرف، فرمایا کہ تم وہاں پر جاؤ اس لیے کہ وہاں کا بادشاہ نصرانی ہے اور اہل کتاب میں سے ہے، اور وہ حبشہ کا بادشاہ جس کا لقب نجاشی تھا وہ اپنے ملک کے اندر بے انصافی نہیں ہونے دیتا، ظلم نہیں ہونے دیتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم وہاں پر چلے جاؤ، اگر تم نے ان کے ملک میں انٹری کر بھی لی اور اگر انہوں نے تم کو پکڑ بھی لیا تو جب تم اپنا مقدمہ پیش کرو گے تو نجاشی اتنا منصف ضرور ہے کہ وہ ظالم کا کبھی ساتھ نہیں دے گا، اور تمہاری مظلومیت جب تم بیان کرو گے تو سرکار نے صحابہ سے کہا کہ یقیناً اللہ رب العالمین تم جاؤ اللہ کوئی نظیر نکالے گا اور عنقریب مسلمانوں کے لیے آسانی ہونے والی ہے، تم جاؤ اور تم نے اگر اپنا مقدمہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے تم نے اگر رکھ دیا تو تمہارے لیے راستے ہموار ہو جائیں گے. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو روانہ کیا، جس میں حضرت عثمان غنی اور ان کی بیوی یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ رقیہ جو ان کے نکاح کے اندر تھی، یہ پہلے حبشہ کی طرف جو ہجرت کی گئی ہے اس میں حضرت عثمان غنی بھی ساتھ میں گئے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی بیٹی ہے سیدہ زینب کے بعد سیدہ رقیہ، وہ اس وقت حضرت عثمان غنی ذو النورین کے نکاح کے اندر موجود تھی. اب یہ لوگ جب روانہ ہوئے، بلکہ علماء نے لکھا تاریخ کے کہ حسن اتفاق یہ تھا کہ پانی کا جہاز ابھی روانہ ہو رہا تھا حبشہ کے لیے، تاجروں کا کشتیاں چلتی تھی، تو یہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم وہاں پر پہنچے تو ان کو اسی طرح احساناً انہوں نے بٹھا دیا، جس میں عثمان غنی بھی موجود تھے اور سیدہ رقیہ بھی موجود تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اور حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہم، وہ بھی موجود تھے. اب یہ لوگ پہنچ گئے سن 5 نبوی میں، یعنی اعلان نبوت کے پانچویں سال حبشہ پہنچ گئے، اور وہاں پر گویا کہ 3 مہینہ گزرا تھا کہ ایک افواہ مشہور ہو گئی. ظاہر سی بات ہے اتنا ترقی یافتہ دور ہے اور یہاں پر جھوٹی افواہیں مشہور ہو جاتی ہیں، تو ایک افواہ مشہور ہو گئی 3 مہینے کے بعد، یعنی جنہوں نے ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف، ایتھوپیا کے علاقے کی طرف، تو وہاں پر یہ مشہور ہو گیا کہ جناب مکہ کے لوگ جو ہیں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، تو اس میں اکثر لوگ ریٹرن آ گئے اور ان کے لیے بڑی مصیبت ہو گئی. یعنی ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیا، اب اکثر لوگ جو ہے اس میں سے واپس آ گئے، اور جیسی نبوت کا چھٹا سال شروع ہوا، یعنی اعلان نبوت کے پانچویں سال کے بعد چھٹا سال شروع ہوا، تو یہ مسلمانوں کے لیے بڑا رونق کا سال تھا، اس لیے کہ اس میں سرکار کے چچا حضرت حمزہ کلمہ پڑھ گئے. اور ابھی تک جو میں نے 82 یا 83 کی تعداد بیان کی ہے، یہ ہجرت کے یعنی دو دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، یہ مکمل تعریف ہے، لیکن اب تک تقریباً 20 سے 25 آدمی مسلمان ہوئے تھے. لیکن جیسی یعنی اعلان نبوت کا چھٹا سال آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دار اسلام کے اندر آئے، اور 3 دن کے بعد فاروق اعظم آئے. اس وقت تعداد کوئی 40 یا 42 کے قریب گویا کہ مسلمانوں کی تھی. اب کافروں کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا کہ عمر مسلمان ہو گئے اور ہمارا جو بازو تھا وہ کٹ گیا، اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ جیسے مسلمان ہو گئے، تو ان کے لیے بڑی پریشانی ہو گئی کہ جناب ہم نے اتنا ان کو بلاک کیا ہے، لیکن یہ پختہ مزاج ہمارے جو لوگ ہیں یہ کس طرح وہاں پر، یہ حضور کا صبر تھا، برداشت تھا، دلائل سے باتیں تھی، شفقت سے باتیں تھی، اخلاق سے باتیں تھی، اور اس گھٹن کے ماحول کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رویہ تھا اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اور ان ہستیوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے واضح راستہ مہیا کیا. اب میرے دوستو چنانچہ اب اس کے بعد 83 مرد اور 18 عورتیں حضور کے کہنے پر دوبارہ اس سال ہجرت کی طرف روانہ ہوئی، اور اس میں کہا گیا کہ حضرت عثمان غنی آئے اور پھر دوبارہ انہوں نے ہجرت کی، یعنی دو دفعہ یہ ہجرت کا سلسلہ ہوا، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے سے وہاں پر حبشہ کے اندر موجود تھے. اب جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے تو یہ بات قریش مکہ کو کسی طریقے سے پتا چل گئی، بلکہ حضرت ابوبکر نے بھی ہجرت کر لی تھی، اور یہ راز کچھ اس طرح کھلا کہ حضرت ابوبکر راستے میں تھے تو عرب کے ایک بڑے مضبوط آدمی سے ملاقات، انہوں نے کہا ابوبکر صدیق، ظاہر سی بات ہے سیدنا صدیق اکبر ایک بہت بڑے تاجر تھے، صادق شخص تھے، اور عرب کے معاشرے کے اندر آپ کا اخلاق، آپ کا رویہ اتنا بلند تھا کہ ہر طبقہ آپ کی عزت کرتا تھا. تو اس بندے نے ملاقات کی، اس نے کہا جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے لیے تو مکہ میں رہنا جیرن ہو گیا، تمہارے لوگ ہمیں قتل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، بات کرنی دلائل کے ساتھ کر رہے ہیں، انہوں نے مار دھاڑ کا سارا انتظام کیا. اس نے کہا کہ دیکھو یہ ہماری بڑی بے عزتی، کیونکہ خاندانی لوگ تھے قریش جیسے بھی، انہوں نے کہا یہ ہماری بڑی بے عزتی کہ آپ جیسا بندہ ہمارے علاقے کو چھوڑ کر جا رہا ہے، تو کل کو لوگ ہمارے علاقے کے بارے میں کیا بات کریں؟ کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں اور آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو آدھے راستے سے واپس لے آئے. جب واپس لے آئے تو یہ خبر قریش مکہ کو پتا چل گئی کہ اچھا مسلمان 80-90 کے قریب جو ہے یہاں سے تیار ہو کر حبشہ چلے گئے. اور ان کو زیادہ گھبراہٹ یہ تھی کہ جہاں حالات سازگار ہوئے تو یہ 90 آدمی حضور کے ساتھ مل کر کہیں ہمارا کام تمام نہ کرے. تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے باقاعدہ اپنا چھوٹا سے وفد بنایا تھا، اور اس وقت سرکار کے صحابی حضرت عمر بن عاص اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، ان کو بھی اس وفد کے اندر شامل کیا، اور 3 یا 4 بندوں کی کمیٹی انہوں نے ایک لحاظ سے بنائی، اور بنا کر حبشہ روانہ کی نجاشی کو بڑے اچھے اعلیٰ تحفے، چمڑے اور جو جو اس وقت گویا کہ باندیاں، یعنی جو جو قیمتی تحائف تھے وہ انہوں نے بنائے، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس جو اہل کتاب تھا، اہل کتاب سے مراد نصرانی تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایسے ہی یقین رکھتا تھا جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، بالکل صحیح العقیدہ آدمی تھا. لیکن نیچے کے لوگ جو ہیں اس کے وہ تثلیث کے قائل تھے، یعنی حضرت مریم کے خدا ہونے کے، یماز اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کے بیٹا ہونے کے قائل تھے، لیکن یہ بندہ جو تھا حضرت نجاشی یہ بڑے نفیس مزاج کے شخص تھے. تو جب قریش مکہ کو یہ پتا چلا کہ جناب اتنی بڑی سلطنت کے اندر یہ گئے ہیں، اور نجاشی کا دماغ بھی یہ جانتے تھے کہ جب تک پروف نہ ہو، دلیل نہ ہو، تو وہ کسی کی بات کو سنتا نہیں. اگر کوئی مظلوم آ جائے، اس کا ظلم ثابت ہو جائے کہ اس پر ظلم ہوا ہے، تو اپنی ریاست کی ساری طاقت لگا کر اس بندے کو بچاتا ہے، یعنی بالکل منصف مزاج اور یعنی ولی صفت وہ شخص تھے. جب قریش مکہ کو یہ پتا چلا تو قریش مکہ نے 3 رکنی یا 4 رکنی کمیٹی بنائی، اور اعلیٰ تحفے تحائف دے کر انہوں نے روانہ کیے کہ جائیں اور نجاشی کے پاس جا کر یہ ساری بات کریں. نجاشی سے ملاقات ہوئی، تحفے تحائف دیے گئے، رابطے تھے، سلام دعا ہوئی. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جناب نجاشی کا موڈ ذرا مزاج ہماری طرف ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ وہ چند نوجوان لڑکے، انہوں نے نیا دین اپنا پکڑ لیا ہے اور ہمارے دین سے وہ گردہ ہو گئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اشراف قریش میں سے ہیں، قریش کے عزت دار لوگوں میں سے، آپ سے ہمارے مراسم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا خاندان کیسا ہے، لیکن یہ کچھ لوگ ہیں جو بھاگ کر یہاں پر آ گئے ہیں، اور ان کا ایک شخص ہے اس نے نبوت کا دعویٰ ہمارے علاقے کے اندر کر دیا ہے، اور سارا نظام ہمارا شرازہ بکھر گیا ہے. ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے علاقے کے اندر انہوں نے پناہ لی ہے، تو لہٰذا آپ ان کو اپنے علاقے سے نکالیں اور ہمارے وہ رشتے میں رکھتے ہیں، ہمارے ان پر حقوق بھی نکلتے ہیں، انہوں نے ہم پر ظلم کیا وغیرہ وغیرہ جھوٹ بولا انہوں نے، آپ ان کو ہمارے حوالے کریں. تو نجاشی نے کہا میں ایسے حوالے نہیں کروں گا، پہلے میں ان کا مقدمہ سنوں گا. اپنے وزیر سے کہا کہ بھائی کھوج لگاؤ وہ کتنے لوگ ہیں اور ان کا بڑا کون ہے. اب کھوج لگائی گئی تو حضرت جعفر طیار جو سرکار علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، حضرت مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی تھے، وہ مسلمانوں کے ترجمان تھے، وہ مسلمانوں کے لے کر نجاشی کے دربار میں آ گئے. نجاشی نے جب چہرے کو دیکھا تو آدھا اطمینان تو وہیں پر ہو گیا کہ حضرت جعفر طیار اتنے منور چہرے والے، اتنے رونق والے چہرے، حلیم چہرے والے، اللہ اکبر. تو نجاشی نے جب دیکھا تو چہرے پر جو حضرت جعفر طیار کے وجاہت تھی، اس نے دل پر بڑا اثر کیا. اس نے کہا کہ جناب یہ بات بتاؤ کہ یہ لوگ تمہارے رشتے دار ہیں، خاندان والے، اشراف قریش ہیں؟ حضرت جعفر نے کہا کہ جی بالکل ایسے ہی ہے. تو کہا یہ تمہارے بارے میں یہ بات دریافت کر لیں تو تم اپنے مقدمے کے بارے میں کیا کہو گے. تو حضرت جعفر طیار نے جو بات کی ذرا اس کو غور سے سنیے. ہمارے علماء نے لکھا کہ انہوں نے کہا شاہ، یعنی بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے. حضرت جعفر اب ترجمانی کر رہے ہیں مسلمانوں کی طرف سے نجاشی کے دربار میں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، اپنوں سے دشمنی رکھتے تھے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے، قوی اور مضبوط لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے. ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول ہماری طرف بھیجا.
جس کے نسب اور سب کو امانت اور پرہیزگاری سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے، اس نے ہم کو یہ دعوت دی کہ ہم خدا کو ایک جانیں، اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، بتوں کی پوجا جو ہم اور ہمارے باپ دادا کرتے رہے اس کو چھوڑ دیں، سچ بولا کریں، امانت ادا کریں، اپنوں سے محبت و سلوک رکھیں، ہمسایوں سے نیک سلوک کریں، محارم اور خون ریزی سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، عفیف اور پارسا عورتوں پر تہمتیں نہ لگائیں، نمازیں پڑھیں، صدقہ دیں، حرام کو حرام اور حلال کو حلال جاننے لگے، اس جرم پر ہماری قوم ہم پر ٹوٹ پڑی اور اے بادشاہ اذیت دے کر مجبور کرنے لگی کہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر پھر بتوں کو پوجنے لگے اور خبائش کو بدستور ثابت ہم حلال سمجھنے لگے، جب انہوں نے ہم پر قہر و غضب ڈھایا اور ہمارے فرائض مذہبی سے بجاوری سے انہوں نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تو ہم آپ کے ملک میں پناہ لینے کے لیے آئے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہم پر ظلم نہیں کریں گے۔ یہ خطبہ جب سنا نجاشی نے تو تقریر کو سننے کے بعد اس نے کہا اچھا وہ جو تمہارے نبی ہیں ان کا کلام ذرا مجھے سناؤ، تم کہتے ہو کہ ان پر کتاب اتری ہے تو کلام سناؤ، اور حضرت جعفر تو پھر سبحان اللہ انہوں نے سورت بھی سورہ مریم شروع کی، انہوں نے سورت بھی سورہ مریم شروع کی، اور جیسے ہی حضرت جعفر نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھی تو نجاشی زار و قطار رونے لگا، اور اس کیونکہ قرآن اب سورہ مریم اگر آپ پڑھیں اللہ اکبر، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پارسائی جو قرآن میں بیان کی ہے تو دل یوں جس طرح کے نکل کر باہر آ جاتا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے تو پھر سچ کہا کس کو جاتا ہے۔ قرآن کی صداقت کو اگر آپ دیکھنا ہے تو آپ سورہ مریم کو پڑھ کے دیکھیں، آپ سورہ یوسف کو پڑھ کے دیکھیں، یوں تو ہر قرآن کی آیت کو ایک صداقت کو بیان کرتی ہے، لیکن سابقہ معاملات کو اور واقعات کو کہ جو قومیں جس جو گزر چکی جن عقائد کے ساتھ ان پر جو صداقت کے ساتھ قرآن نے کلام کیا ہے، اس سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کوئی قصے پڑھے تھے نہ قصے سنائے تھے، لیکن قرآن کے انداز میں جب قصے سنائے تو بڑے بڑے کہنے لگے یقیناً یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور سورہ مریم میں جس انداز میں حضرت مریم علیہ السلام کی پارسائی، ان کا مرتبہ عفیف عفیفہ ہونا، ان کا پارسا ہونا ثابت کیا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام کی پارسائی کو بیان کیا گیا، تو جیسے ہی حضرت جعفر تیار سورہ مریم کی چند آیتیں انہوں نے پڑھی تو نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی جو تھی وہ آنسوؤں سے بھر گئی، اور اسے گویا کہ پھر نجاشی نے کہا یہ کلام تو بالکل انجیل کی طرح ہے، اور یہ کلام اور انجیل دونوں یوں لگتے ہیں کہ جیسے ایک ہی چراغ سے روشن ہوئے ہیں، ایک ہی چراغ سے یہ جلیں۔ اس کے بعد سفیروں کو اس نے حکم دیا کہ تم فوراً یہاں سے واپس چلے جاؤ، میں اپنی آخری سانس تک ان لوگوں کی حفاظت کروں گا، مجھے ان لوگوں کے چہرے پر بھی صداقت نظر آتی ہے اور یہ کلام جو بیان کر رہے ہیں یقیناً یہ سچے نبی کا کلام ہے۔ اب جب قریش نے یہ دیکھا کہ جناب ہماری دال تو نہیں گلی، وہ گئے رات کو، انہوں نے پھر مخواسا شروع کیا کہ جناب جان کیسی بچائی جائے۔ دوسرے دن وہ صبح گئے، صبح جا کر انہوں نے نجاشی سے یہ کہا کہ بات یہ سنے مسلمانوں کو دوبارہ طلب کریں، دراصل یہ ہمارے بتوں کے بارے میں بھی بڑا غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بڑا غلط عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو بلائیں اور پوچھیں۔ اور ان کو یہ تھا کہ جناب کیونکہ قرآن کو سچ نہیں جانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اس کا جو عقیدہ نجاشی کا قرآن نے جو بیان کیا اس سے متصادم ہوگا، کیونکہ یہ تو جناب حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے اور ان کے نبی کہتے ہیں کہ جناب لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو بیٹے کا تو تصور ہی نہیں اسلام کے اندر، اور جب یہ بات کریں گے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو نجاشی کو غصہ آ جائے گا، کیونکہ وہ تو ان کا بنیادی عقیدہ کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے معاذ اللہ، اور پھر جھگڑا شروع ہوگا اور ان کو باہر نکال دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کا کرنا آپ دیکھیے، اللہ اکبر، جیسے حضرت جعفر تیار کو دوبارہ بلایا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت میں جب پوچھا، اور یہ سوال عمر بن عاص نے کیا، بعد میں صحابی رسول ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے سوال کیا کہ حضور یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی نسبت برا عقیدہ رکھتے ہیں، نجاشی نے جب پوچھا تو حضرت جعفر نے کہا ہم اعتقاد رکھتے ہیں جیسے کہ ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو کہا آپ کے نبی کیا کہتے ہیں عیسیٰ کے بارے میں، انہوں نے کہا عیسیٰ خدا کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور روح اللہ ہے اور کلمۃ اللہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ حضرت نجاشی جو تھے وہ جو بادشاہ ہیں وہ زمین کی طرف بیٹھے اور انہوں نے زمین سے تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر لوگوں کو دکھایا کہ یہ بندہ جس طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے نا کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور روح اللہ ہے اور کلمۃ اللہ ہے، میں نجاشی کہتا ہوں کہ میرا عقیدہ اس یہ تنکا تم دیکھ رہے ہو نا اس کے اتنے بھی خلاف نہیں ہے، یعنی میرا بھی یہی عقیدہ ہے۔ جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کو سننے کے بعد نیچے کو جو عیسائی تھے ان کے اندر بڑی خبکی پیدا ہوگی، کیونکہ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یقین کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جناب نجاشی نے اپنے عقیدے کا برملا اظہار فرمایا. اور جب ساتواں سال، اس کو آپ دیکھیے اور یوسف علیہ السلام کے صاحب دیکھیے، یعنی آپ دیکھیں کتنے صدموں سے اور کتنے معاملات سے گزارا جا رہا ہے. میں یہاں پر آخری باتوں میں عرض کر رہا ہوں کہ ساتواں سال جب نبوت کا شروع ہوا، قریش مکہ نے دیکھا کہ ہم نے ان کا بائیکاٹ کر کے دیکھ لیا، یعنی شروع میں ان کو روکا، نجاشی کے پاس ہم چلے گئے لیکن جناب ان کا راستہ بند نہ کر پائے. تو انہوں نے کیا کیا کہ منا کے قریب ایک وادی تھی، وہاں پر انہوں نے ایک اجلاس بلایا اور اجلاس بلا کر یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. اب انہوں نے ساری تیاری کر لی. یہ بات سرکار کے چچا ابو طالب کو پتا چل گئی، جو حضور سے انتہائی شفقت اور محبت کرنے والے تھے. جب ان کو پتا چلی تو انہوں نے اپنے خاندان کے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو جمع کیا، بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کو جمع کر کے کہا کہ یہ میرے بھتیجے کے بارے میں یہ کہتا ہوں، رشتے میں یہ تمہارا بھی بھتیجا ہے اور ہم ایک خاندان کے، تو اگر ابو جہل اور ابو سفیان یہ سوچ رہے ہیں تو تم اس بارے میں کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کا ساتھ دینے تیار ہیں. تو مکہ شریف سے 3 میل کے فاصلے پر ایک گھاٹی تھی پہاڑ کی، جس کو شاہ ابی طالب کہا جاتا ہے. وہاں پر جناب ابو طالب کی ایک چھوٹی سی، یعنی یوں سمجھے کہ زمین تھی، وہاں پر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو لے کر وہاں پر پہنچ گئے، اور مکے سے وہ ہٹ گئے تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اذیت نہ پہنچائے جو شاہ ابی طالب کا یہ واقعہ ہے. اور وہاں پر 3 سال کا عرصہ گزرا ہے، اللہ اکبر. تو جب انہوں نے دیکھا کہ جناب ابو طالب نے ہمارے ساتھ یہ کر لیا ہے اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلے گئے، تو اب ان کو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں پائیں گے اور قتل کا جو ارادہ کرتے یہ کیسے کریں گے؟ تو جناب ابو طالب نے اپنے رشتہ داروں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان سے اتنا متعارف کرایا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہماری آخری سانس تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے ہیں. شاہ ابی طالب کے اندر آپ رہ گئے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا محال ہے، تو پھر ابو جہل نے، ابو لہب نے قریش کے تمام سرداروں کا اجلاس بلایا. انہوں نے کہا دیکھو پہلے یہ ہمارے بتوں کو خلاف بولتے رہے، ہم نجاشی کے پاس گئے وہاں کام نہیں بنا، اب یہاں پر آئے تو جناب ابو طالب نے ان کو ہم سے بچا لیا، اب ایک ہی کام ہوگا اور دوسری رائے نہیں ہوگی، ان کا مکمل سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، نہ ان سے نکاح کیا جائے گا، جتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں، بنو ہاشم کے جتنے لوگ ہیں، بنو عبد المطلب کے جتنے لوگ ہیں اور ابو طالب کے جتنے لوگ اس وقت ساتھ دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر، اس میں ہم نہ ان کے ساتھ بات کریں گے، نہ کلام کریں گے، نہ شادیاں کریں گے، نہ تجارتی مراسم رکھیں گے. یہاں تک کہ انہوں نے سختی کی کہ مارکیٹ کے اندر دکان والوں کو پابند کیا گیا کہ اگر تم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیف جتنے ہیں، یعنی بنو ہاشم یا بنو عبد المطلب یا شاہ ابی طالب کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ رکھا ہوا ہے، ان کے خاندان میں سے بھی کوئی بندہ آیا اور تم نے اگر ایک جھٹاک بھی کوئی چیز اس کے ساتھ دی تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں مار دیا جائے گا. باہر سے جو قافلے آ رہے ہیں، یعنی سامان لے کر، اناج لے کر مارکیٹوں میں آ رہے ہیں، ان پر پابندی ہے کہ تمہارے پاس اگر بنو ہاشم میں سے کوئی سودا لینے آ جائے، بنو عبد المطلب میں سے کوئی سودا لینے آ جائے، ابو طالب کے ساتھ جڑا ہوا کوئی شخص تمہارے پاس اگر آ جائے تو اس کو سودا دینا نہیں، اگر وہ اصرار کرے تو پھر چارانی کی چیز تمہیں 10 روپے میں دینی ہے تاکہ ان میں سکت ہی نہ رہے کہ وہ اس کو لے سکے. اور انہوں نے یہ سارا معاہدہ تیار کیا، سارا معاہدہ تیار کیا اور چمڑے کے کاغذ کے اوپر اس کو لکھوایا، اور لکھوانے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر اس کو چپکا دیا تاکہ گزرتے وقت ہر وقت وہ چیز ہمیں یاد آتی رہے. یہاں تک دشواری ہو گئی اللہ اکبر کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا. کتابوں کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم کے ساتھ جو صحابہ اور ان کی بیویاں جو تھیں، ان کے بچے جب روتے تھے تو ان کی آواز سے مکہ کی گھاٹیوں تک آواز جاتی تھی، یعنی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں. 7 دن وقاص کہنے لگے کہ حال یہ ہو گیا تھا کہ میں ایک دفعہ اندھیرے میں گزر رہا تھا، 7 دن وقاص کہتے ہیں کہ میرا پاؤں زمین پر کسی چیز پر آیا تو وہ چیز نرم تھی، فرماتے ہیں مجھے کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا ہے، بس میں نے اٹھایا اس کو اپنے منہ میں ڈال دیا، اب وہ کیا چیز تھی مجھے پتا نہیں، لیکن بھوک اتنی تھی کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ نرم نرم چیز کیا تھی اور اس کو میں نگل گیا، یعنی یہ کیفیت تھی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں استنجے کے لیے بیٹھا تو دور مجھے پڑی ہوئی کوئی چیز نظر آئی، تو میں نے دیکھا کہ جناب وہ چمڑے کا ٹکڑا تھا، میں اس کو لے کر آیا، میں نے اس کو صاف کیا، دھویا اور میں نے اس کو ابالا، اور ابالنے کے بعد اس کے ٹکڑے میں 3 دن تک کھاتا رہا، یعنی کھانے کا انتظام نہیں. پینے کا انتظام نہیں، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو شاب ابی طالب کے اندر حضور کے ساتھ تھے، ان کی بیویاں تھیں، گود کے بچے تھے، ان کی ماتھوں کو شکن بھی نہیں آئی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہتے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سب کے سب صبر کا پیکر بن کر 3 سال تک حضور کے ساتھ موجود رہے. یعنی اگر اس کی تفصیلات کو اگر آپ پڑھیں گے اللہ اکبر تو حیرانگی ہوتی ہے. لیکن اس وقت چند جو نیک دل لوگ مکہ کے اندر تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ کچھ نہ کچھ حضور علیہ السلام کی خدمت کے اندر کچھ نہ کچھ چیز بھیجی جائے. ان کو یا تو روک دیا جاتا تھا یا ان کو دھمکا دیا جاتا تھا. اس طرح یعنی پتوں پر کئی کئی دن حضور علیہ السلام نے خود پتے تناول فرمائے، صحابہ نے پتے کھائے، ان کی بیویاں اور بچے مرنے کے قریب. کسی کو رحم آ جائے تو آرات کے اندھیرے کے اندر کوئی اونٹ پر سوا یعنی سامان ڈال کر وہ دھکیل دے کہ اونٹ جائے آگے اور شاب ابی طالب کے قریب چلے جائے، اور وہاں پر مسلمان یا ابو طالب کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ ان سے آٹا اناج جو چیز اس پر رکھا ہوا ہے وہ اس کو حاصل کر دے. لیکن اس کے باوجود یعنی پوری پابندی تھی، اور شرط یہ تھی کہ محمد اور کوئی وہ مطالبہ نہیں چاہتے تھے. بارہا ابو طالب نے ان سے کہا کہ کوئی مطالبہ کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کریں گے، ان کو ہمارے حوالے کر دو. جب تک تم ان کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے یہ سوشل بائیکاٹ ختم نہیں ہوگا. یہاں تک کہ میرے دوستو کھانا پینا ہر چیز رہ گئی، کئی کئی دن پیاس. اور پھر حکیم بن ہزام جو حضرت خدیجہ کے رشتے میں بھائی ہیں یا غلام ہیں یا کوئی جاننے والا ہے، ان میں سے کوئی شخص 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد کافروں کو تھوڑا سا چکما دے کر گھما کر اور ان کی توجہ ہٹا کر کوئی ایک یوں سمجھیے کہ ایک برتن میں پانی لے آیا یا اتنا پانی لے آیا کہ جس کو آدھے لوگ پی سکیں آدھے نہ پی سکیں، تو یہ وقفے وقفے سے، اور وہ بھی وقفہ 4-4 دن 5-5 دن کا ہوا کرتا تھا. یہ شاب ابی طالب کی تاریخ گویا کہ یہ خود ایک مہینوں کا درس ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اذیت ہوئی. اور وہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے 3 سال کا جب عرصہ گزر گیا تو سرکار کے دل پر القا کیا گیا کہ محبوب اپنے چچا سے کہیے کہ جس چمڑے کے اوپر انہوں نے مقدمہ لکھا تھا اور یہ ساری بائیکاٹ اور سوشل بائیکاٹ کی جو ساری باتیں انہوں نے اس پر آویزہ کر رکھی تھی، لکھ رکھی تھی، تو محبوب ان سے کہو کہ چچا سے کہو کہ جاؤ کافروں کو چیلنج کریں، کیونکہ ہم نے اس چمڑے کے خط کے اوپر دمک کو مسلط کر دیا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کرامت اس اعتبار سے ظاہر ہوئی ہے کہ دمک اس چمڑے کو کھا گیا. جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف باتیں لکھی ہوئی تھی، صحابہ کے خلاف باتیں لکھی ہوئی تھی، دمک نے ایک ایک کر کے سب کھا لیا تھا. اور جہاں حضور کا نام تھا اور اللہ کا نام تھا اس کو نہیں کھایا. جناب ابو طالب وہاں سے آئے اور جب لوگوں نے دیکھا کہ 3 سال کے بعد ابو طالب مطاف کے اندر آ رہے ہیں بنو ہاشم کے چند لوگوں کو لے کر اور بنو عبد المطلب کے لوگوں کو دیکھ کر، تو انہوں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا جمع کرو سارے قریش، جمع کیا گیا. تو وہ یہ خوش مت ہے کہ شاید اب یہ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، اب یہ حضور علیہ السلام کا سودا کرنے آئے ہیں. اور یہ کیونکہ وہ اتنے سخت ہو گئے تھے کہ وہ کسی دوسری چیز کے لیے تیاری نہیں تھی. اتنا ہونے کے بعد انہوں نے کہا یا تو سارے اپنے بچوں کو مروا دو یا سب تم بھوکے مر جاؤ، ہو ہمارے قبیلے والے، ہم یہ تہمت اپنے اوپر گوارا کر لیں گے، تاریخ ہمیں گندے نام سے یاد کرے گی. کیونکہ وہ اپنی خاندانی وجاہت بھی بڑی چاہتے تھے، لیکن وہ اتنے متاثر تھے، وہ کہتے تھے کہ تاریخ ہمیں بھلے گندے الفاظ سے یاد کرے، قریش کا وہ وقار ختم ہو جائے، وہ خیر خواہی ختم ہو جائے، وہ اخوت کی باتیں ختم ہو جائے، ہم سب برداشت کریں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیے بغیر ہم پیچھے نہیں ہیں. یہ انہوں نے ذہن اتنا پختہ بنایا ہوا تھا، اپنی ساری مذہبی قومی قبائلی روایتوں کو پامال کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے، جس کے لیے وہ جنگیں کیا کرتے تھے، جس کی بقا کے لیے وہ لڑا کرتے تھے. لیکن آج حضور کے بغض کے اندر وہ اتنے سخت ہو گئے، انہوں نے کہا ہم اپنی قومیں تو برباد کر سکتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ضرور کریں گے معاذ اللہ. لیکن جب آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو، غور کر رہے ہیں آپ، تو جس وقت ابو طالب آئے مطاف کے اندر تو قریش مکہ یہ سمجھے کہ شاید ہماری بات جو ہے وہ پوری ہو گئی، اور ابو طالب آئے تو اس کا مطلب سودا کرنے آئے ہیں. دیکھو یہ کتنے لاغر ہو گئے، کیونکہ ان کا بھی جسم گل گیا تھا بالکل، ابو طالب کے جسم کے اوپر ہڈیاں ہی تھیں، کیونکہ 3 سال کتنا بولیے، یعنی 10-10 دن 15-15 دن اگر کھانا نہ ملے اور 4-4 دن تک پانی نہ ملے، پتے کھائیں، اور پتے کھا کر جس طرح میں نے ابھی 7 دن بے وقاص کی بات آپ کے سامنے کی، یہ زمین پر پڑا ہوا کچرا جو چمڑے کا ہے اس کو کھا کر اپنی جان بچائیں، اور وہ مشقت کا وہ لمحہ جاری ہے، تو جسم پر گوشت کہاں باقی رہا ہوگا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بس بلکہ علماء نے تو یہ لکھا کہ جب ان کو بیتابی ہوتی تو سرکار کا چہرہ دیکھتے، سرکار مسکراتے، ان کی بیتابی دور ہو جائے. اتنا یقین تھا ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب آج ابو طالب آئے اور چچا بھی دیکھیں کیسے مستقل مزاج، جب حضور نے یہ کہا نا کہ چچا جان جائیں آپ، اب دیکھو وہ خط جو ہے نا، توجہ محبت سے کہیے سبحان اللہ، وہ خط کعبے کے اندر رکھا ہوا تھا اور ایک صندوق نما چیز کے اندر بند تھا اور اس میں دیمک پہنچا اور دیمک نے اس خط کو کھا لیا. کھانے سے مراد ان ستروں کو، ان عبارتوں کو، ان لائنوں کو کھا لیا جو حضور کے خلاف اور حضور کے دین اور صحابہ کے خلاف تھا. اللہ اس کے رسول کے نام کو نہیں کھایا تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ دین حق ہے. بولی سبحان اللہ. سرکار نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ چچا جان آپ جائیے، اور دیمک اس کو کھا چکا ہے اور خط کی تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں، میرے رب کا نام بدستور باقی ہے. تو ابو طالب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اتنا یقین تھا، انہوں نے کہا بیٹا اگر تم نے کہا ہے نا تو میں 100% یقین کرتا ہوں ہوگا ایسے ہی. کیونکہ جناب ابو طالب کی ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا، یعنی پورا قریش ایک طرف اور ابو طالب ایک طرف، یعنی کچی بات کرنا یہ عزت کے خلاف ہے. لیکن ابو طالب کو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھروسہ تھا، فرمایا کہ میرے بھتیجے تو نے جو بات کر دی ہے نا، اگر آپ تو کہتا نا یہ رات نہیں سورج نکلا تو مجھے تجھ پر اتنا یقین ہے کہ میں یقین کر لیتا کہ میری آنکھیں شاید دھوکہ کھا رہی ہیں اور مجھے اندھیرا نظر آ رہا ہے. نہیں، تو جو کہہ رہا ہے سورج تو ہے. اس اعتماد کے ساتھ ابو طالب اٹھے اور جا کر مطاف کے اندر کھڑے ہو گئے. اور جب مشرکین طواف کر رہے تھے تو سب حیران ہو گئے کہ جناب 3 سال کے بعد ابو طالب کو پہلی دفعہ کیسے دیکھا. حیران ہو گئے کہ شاید ابھی تھک گئے ہیں، ہار گئے، سودے کے لیے آئے. ہاں کیا حال ہے، کس لیے آئے؟ آپ نے فرمایا تمام رؤسائے قریش کو جمع کرو. جمع کر دیا گیا، اور جمع کرنے کے بعد جناب ابو طالب نے ان سے کہا کہ دیکھو میری بات اچھی طرح سے سماعت کر لو اور سن لو کہ تم اپنی قوم کے ساتھ جو کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تو فیصلہ کر چکے ہیں. تو فرمایا کہ فیصلہ تم نے اس خط کے اوپر کیا ہے؟ کہا ہاں. کہا تمہیں یہ بتا دیتے ہیں ہم کہ اس خط کو دیمک کھا چکا ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اگر وہ نہیں ہوا نا، ابو طالب نے وہاں شرط لگا دی، کہا اگر یہ نہیں ہوا نا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر یہ ہوا ہے تو تم اپنے باپ سے بائیکاٹ کرو گے، اور بائیکاٹ جو تم نے کیا تم اس سے بیک کر جاؤ گے. انہوں نے کہا جی بالکل منظور ہے. ایک بندے کو اندر بھیجا جو پارسا تھا، اندر گیا آیا. اب جب دیش ان کے سامنے موجود ہوں وہ کہکا لگا رہے کہ جناب یہ تو ہمارے پہرے کے اندر ہے، اندر گیا کون، اوپر دیمک کے آثار بھی نہیں ہے. لا کر جب کھولا گیا تو خط باقاعدہ دیمک کھا چکا تھا. جب اس کو کھول کر دیکھا گیا تو خط باقاعدہ دیمک کھا چکا تھا، اور جہاں جہاں پر اللہ رب العالمین جل والا کا نام لکھا ہوا تھا وہ نام مبارک اس میں جلا اسی طرح محفوظ تھا. تو ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے بھتیجے نے جو بات کی تھی وہ سامنے موجود ہے، اور کہاں حضور بات کر رہے ہیں، 3 میل دور جہاں 3 سال سے حضور قید ہیں، یعنی معصور ہے بظاہر. تو انہوں نے کہا یہ تمہارے بھتیجے کی جانب سے جو ہے کہ وہ جادو ہے، اور یہ جادو کے طریقے سے ہوا. لیکن جو قریب کے لوگ تھے نا، کچھ دانا اور سمجھدار قسم کے لوگ، وہ اس پر آشنا ہوئے، اور 3 سے 4 لوگ جناب ابو طالب کی اس تحریک پر کھڑے ہوئے، اور انہوں نے سب سے پہلے ابو جہل کے خلاف آواز اٹھائی، یعنی تحریک شروع ہوگی، فرما اپنی بدماشی بند کرو. اور جو یہ ہوا بالکل درست ہوا. اب ہم سب گویا اس میں کھڑے ہوئے تھے، ہم 5 بندے ایک کے بعد دیگرے تیار ہوئے. تفصیلی واقعہ ہے، ایک نے دوسرے کو تیار کیا، دوسرے نے تیسرے کو تیار کیا، تیسرے نے چوتھے کو تیار کیا، 5 بندے تیار. انہوں نے کہا جی ہم سارے مکہ کو اس بات پر تیار کریں گے، اور تم ابو جہل تنہا رہ جاؤ گے، اور ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور یہ ہو کر رہے گا. تو یہ اس خط کو ظاہر ہونے کے بعد ایک ایسا نفسیاتی اثر ہوا اور ایک ایسی تحریک بیان ہوئی کہ خود بخود جو سوشل بائیکاٹ کی جو فضا تھی وہ ختم ہوئی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شاب ابی طالب سے اپنے گھر کی طرف لوٹ کر آئے. اور یہ 3 سال، اور 10 یعنی 7 ہجری، 8 ہجری، 9 ہجری، اور یہ 3 سال کا یہ عرصہ رہا. اور 10 ہجری کو جو عام الحزن ہے کہ جس میں سرکار کے چچا ابو طالب انتقال کر گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہماری ماں جن کا آج یوم ہے، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ وصال کر گئی. اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے میری کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے. یعنی ایک صدمہ جو ابو طالب جو حضور علیہ السلام کے لیے سب سے بڑا سایہ، سرکار علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی ڈھال، صحابہ کے لیے سب سے بڑی ڈھال، ام المومنین جو شفقت اور محبت کے اندر صحابہ کے لیے ایک ٹھنڈی چھاؤں کے مانند تھی. اس سال کو عام الحزن کہا گیا. کافروں کے گویا کہ اذیتیں اور بڑھ گئیں. بلکہ یہ موجود ہے کہ حضور جب نکلے بازار کی طرف تو ایک خبیث نے حضور کے سر کے اوپر کوئی مٹی ڈالی, اور جب سرکار گھر کی طرف آئے تو سیدہ فاطمہ زہرا نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کو دھلایا. کافر سب کچھ کر سکتے تھے, لیکن جب تک ابو طالب زندہ تھے کافروں میں یہ جرت نہیں تھی کہ مصطفیٰ کریم کے جسم کو ہاتھ لگا سکے. جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور وہ فوت ہو گئے, اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ گیا کہ انہوں نے وصال فرمایا, تو یہ سال عام الحزن کا تھا. یہ میں نے صرف چند باتیں آپ کے سامنے اس لیے عرض کی ہے کہ ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو ملنے والے صدمے تھے, ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو ملنے والے وہ دکھ تکلیف تھی, اور ایک طرف حضور علیہ السلام کی اذیتیں تھیں. اگر آپ یہ دونوں کو سامنے رکھیں گے تو حالانکہ یوسف علیہ السلام پر جو سختیاں گزری ہیں ہم پر اگر اس کا گویا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اثر ہو جائے تو ہم تو پھٹ کر رہ جائیں, ٹوٹ کر رہ جائیں. لیکن اس کو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کے سامنے لے کر جایا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم کا صدمہ دینا, قوم کا حسد کرنا, برادری کا حسد کرنا, علاقے والوں کا حسد کرنا, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ان سے حسد کرنا, یہ اس سے بہت بڑا تھا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا اللہ کی راہ میں کسی کو نہیں ستایا گیا. اس کے بعد حضور بنو گویا کہ بنو ثقیف طائف کی طرف گئے, اور وہاں پر وہ اذیتوں کا سلسلہ ہوا, پھر ہجرتوں کا سلسلہ چلتا رہا, یہاں تک کہ بدر ہوا, احد ہوا, اور اس کے بعد فتح مکہ جب آئی تو سارے لوگ آ کر جمع ہوئے. تو سرکار نے فرمایا, آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج کوئی سختی نہیں ہے, بس جس نے دروازے کھڑکیاں بند کر دی. جو سرکار نے فرمایا, جو من دخل دار ابی سفیان تھا وہ عامل, جس نے ابو سفیان کے گھر کے اندر چلا گیا, جس نے کھڑکیاں دروازے بند کر دی, جس نے اسلحہ نہ اٹھایا. اور آج میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کسی پر کوئی سختی نہیں ہوگی, میں نے سارے اہل مکہ کو معاف کر دیا. تو گویا کہ یہ دونوں واقعات کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو انسان کے لیے صبر کی اور دینی معاملات کے اندر اور دنیاوی معاملات کے اندر جو پریشانیاں, جو گھٹن, جو تکلیفیں بندے کے سامنے آتی ہیں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو یہ واقعہ مبارک ہے, یہ اس کے اندر مکمل طور پر نشاندہی کرتا ہے, اور انسان کے اندر پوشیدہ جو اخلاق ہیں اور جو اقدار ہیں اس کو وہ کھڑا کرتا ہے کہ بندہ دین کے لیے اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے حسد سے اپنے آپ کو روکے, بدلے سے اپنے آپ کو روکے, بغض سے اپنے آپ کو روکے, اور اللہ کے دین کو مضبوط رکھے, اور اتحاد کے شرازے کو منتشر ہونے نہ دے. اور اسی کو قرآن نے کہا, لقد کانا فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین, کہ بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں عبرت کی کئی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے, دریافت کرنے والوں کے لیے. اللہ رب العالمین ان واقعات کی برکت سے ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک فرمائے, حسد سے پاک فرمائے, بغض سے پاک فرمائے, اور بدفعلی نکالنے والی جو چیزیں ہیں, یہ تہمت کے جو معاملات ہیں, اللہ رب العالمین جل وعلا ان جملہ امور سے ہمارے سینوں کو, ہماری طبیعتوں کو, ہماری فکروں کو اللہ رب العالمین جل وعلا پاک فرمائے, صاف فرمائے. اور اگر ہم نے کسی سے حسد کیا, بغض کیا, یا ہم نے بدفعلی کا انتظام کیا اور اس کو ہم نے کچھ یقین کیا ولا عیاذ باللہ, تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرمائے, اور ہمارے سینے کو ہر اہل ایمان کے لیے, اہل محبت کے لیے, اہل ذوق کے لیے, اہل عقیدت کے لیے کشادہ فرمائے, دلوں کو نرم فرمائے, روحوں کو راضی فرمائے, اور اہل سنت و جماعت کے اجماعی مسلک کے تحت, پرچم کے تحت اللہ رب العالمین جل وعلا اس کی ترقی کے لیے, اس کی نشوونما کے لیے, اس کے پھیلاؤ کے لیے, اس کی بقا کے لیے, اس کی دفاع کے لیے, اللہ رب العالمین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس و عزت کے دفاع کے لیے ہمیں اپنا حصہ ملانے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. دو زانوں ہو کر بیٹھ جائیے, باجائے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کیجئے, گنبد خضرا کا تصور کیجئے, شاب ابی طالب کے اندر علیہ الصلاۃ والسلام کے ذات مبارکہ پر جو کفار کی جانب سے اذیتوں کا سلسلہ رہا, تکلیفوں کا سلسلہ رہا, اس احکر نے بہت مختصر جملوں میں آپ کے سامنے یہ بات کی ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معاملات سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, حضرت بلال ہیں, حضرت سعد بن وقاص ہیں, حضرت جعفر طیار ہیں, ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, حضرت عثمان غنی ذی النورین ہیں, فاروق اعظم ہیں, سید الشہداء ہیں, ان تمام کو اللہ رب العالمین جل وعلا بہترین اجر اس کا اپنے فضل سے عطا فرمائے. اور ان کی پاکیزہ سیرت مبارکہ سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو وافر حصہ عطا فرمائے۔ گنبد خضرا کا تصور کیجئے اور اس حدیث پاک کو بالکل یاد رکھیے کہ اللہ کی راہ میں جتنا مجھ مصطفیٰ کو ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اپنی آنکھوں کو بند کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکرانے کے جملے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی استقامت، اس سرکار کو جو اللہ نے مقام کی بلندی عطا فرمائی ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے مل کر پڑھ لیجئے، محمد سید القونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا انہیں واقعات کے ذمن میں اپنے اپنے اساتذہ، اپنے ماں باپ، اپنے بچوں، اپنے ملنے جلنے والوں، تمام اہل ایمان کی مغفرت کی نیت کرتے ہوئے یہ شعر بھی پڑھ لیجئے، واغفر لنا شیدہا واغفر لی قارئہا سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم مولایا دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كله۔ مولا کریم تمام حاضرین کی حاضری قبول فرماؤ۔